والوں کو بوندا دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال، یہ عموماً آپ نے بڑے بال رکھے ہیں، یعنی یہ لمبے بال ہوتے تھے جن کو ہم زلفیں کہتے ہیں، اور یہ زلفیں کبھی کانوں کی لو، یعنی کانوں کی جو نرمی ہے یہاں تک ہوتی تھی، اور کبھی اس سے نیچے گردن تک، اور کبھی یہ زلفیں کندھوں یعنی مونڈوں تک دراز رہتی تھی، لیکن زیادہ تر یہ بال کندھوں سے اوپر اور کانوں سے نیچے ہوتے تھے، کانوں سے نیچے اور کندھوں سے اوپر۔ یہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے ہی ہوتے تھے، جیسا کہ شمائل ترمذی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سر کے بالوں میں تیل اور کنگھی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سفر میں بھی آپ تیل اور کنگھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اور بالوں کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ من کان لہ شعر فلیکرم، اگر تم میں سے کسی کے بال ہیں تو ان کا اکرام کریں، یعنی بالوں میں تیل لگائیں اور بالوں میں کنگھی کریں۔ نسائی میں ابو قتادہ کے بارے میں ہے کہ ان کے بال بہت لمبے تھے، تو ان کو آپ نے خاص طور پہ حکم دیا کہ قتادہ تم روزانہ تیل لگایا کرو اور روزانہ بالوں میں کنگھی کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سر کے بالوں میں تیل لگاتے تھے اور کنگھی کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سر کے بالوں میں تیل بھی لگایا کرتی تھی اور وہی کنگھی بھی کیا کرتی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری اور بعض دوسری کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ صحیح بخاری میں ام المؤمنین عائشہ یہ کہتی ہیں کہ سر کے بالوں میں خوشبو بھی لگایا کرتے تھے۔ اسی سے علماء نے یہ استدلال لیا ہے کہ خوشبودار تیل استعمال کرنا مسنون ہے۔ سر کے کچھ بال رکھنا اور کچھ مونڈنا، اس کو قطع کہتے ہیں اور یہ حرام ہے، اس طریقے پہ کہ علماء کا اس پہ اتفاق ہے۔ اور اسی طریقے پہ سر کے بالوں کا وہ فیشن اور وہ اسٹائل اپنانا اور اختیار کرنا جو یہود و نصارہ کے ہاں ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ احناف کے ہاں جیسا کہ امام الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ بات ہے کہ یا تو سر کے بال لمبے رکھے جائیں زلفوں کی طرح، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے، اور یا پھر اس طرح پھروایا جائے، بلکہ بعض فقہاء احناف نے ہر جمعے کو بال منڈانا اس کو مستحب لکھا ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے، جیسا کہ المغنی اور دوسری کتب میں موجود ہے، کہ وہ اپنے بال تو رشوایا کرتے تھے، یعنی مشین پھیرنا اور اس طرح، اس کو امام احمد بن حنبل نے پسند نہیں کیا، بلکہ حج و عمرے کے علاوہ عام حالت میں امام احمد بن حنبل بلا ضرورت اس طرح پھرانا اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل کا یہی طریقہ اور یہی عمل سنت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ کثرت احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے موقع پہ سر مدایا ہے، لیکن حج اور عمرے کے علاوہ آپ نے کبھی سر نہیں مدایا، آپ کے ہمیشہ لمبے اور بڑے بال ہوا کرتے تھے۔ بلکہ حج اور عمرے کے علاوہ عام حالت میں اپنے سر کے بالوں کو مستقل منڈانا، یعنی مستقل انسان ہمیشہ اپنے سر پہ اس طرح پھرواتا رہے، اس چیز کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں آپ کے ارشاد موجود ہے کہ سیماہم یعنی الخوارج التحلیق، خوارج خارجیوں کی نشانی یہ ہے کہ سر مڈاتے ہیں، اس چیز کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور حنفی عالم ملا علی قاری نے بھی اس بارے میں امام احمد بن حنبل کے قول ہی کو ترجیح دی ہے کہ یا تو لمبی زلفیں رکھی جائیں اور یا سر کے بالوں کو اس طرح سے صاف کیا جائے۔ بالوں کی صفائی نہایت ہی ضروری ہے، ان کو صاف رکھا جائے، تیل لگایا جائے، کنگھی کی جائے اور ان کو بغیر تیت اور بغیر کنگھی کے یوں ہی چھوڑا نہ جائے، اور کنگھی کرتے ہوئے سیدھی مانگ نکالی جائے جو سر کے بالکل بیچ سے ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھی مانگ نکالا کرتے تھے جو سر کے بیچ سے ہوتی تھی۔ یہ دائیں اور بائیں طرف والی مانگ یہود و نصارہ کی طرف سے ہمارے ہاں شامل اور داخل ہوئی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور بعض کے نزدیک حرام ہے۔ سر کے بالوں کے بعد اب ذرا نیچے آئیے تو مونچھوں کا نمبر آتا ہے کہ جن کے بارے میں مختلف احادیث میں یہ چیز ثابت ہے کہ یہ فطرت کے اہم امور میں سے ایک امر ہے، یعنی وہ صحیح انسانی فطرت جو اللہ کو پسند ہے، جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اسی پہ قائم دائم رہے، وہ ہے فطرت سلیمہ اور اسلامی اور صحیح فطرت۔ تو فطرت کے کاموں میں ختنے کرانا یہ فطرت کا کام ہے، اور مونچھے کتروانا فطرت ہے، داڑھی رکھنا اور بڑھانا یہ فطرت ہے، ناخن ترشوانا چھوٹے کرنا یہ فطرت ہے، اور بغل کے نیچے اور ناف کے نیچے کے بال لینا یہ فطرت ہے۔ تو یہ تمام وہ امور فطرت ہیں جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں بیان کیا ہے۔ مونچھوں کے کتروانے کے بارے میں احادیث میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اسی بنا پہ احناف، شوافع اور حنابلہ مونچھے ترشوانے کو مسنون قرار دیتے ہیں، اور بعض اس میں مبالغہ کرنے کو بہتر اور افضل سمجھتے ہیں، یعنی مونچھے خوب چھوٹی رکھی جائیں۔ شرح مہذب میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مونچھوں کے دونوں کنارے بڑے تھے، یعنی بال آپ نے رکھے ہوئے تھے۔ مونچھوں کے بارے میں یہ مسنون طریقہ ہے کہ مونچھیں کتروائی جائیں، یعنی مونچھیں چھوٹی رکھی جائیں، بڑی مونچھیں رکھنا یہ ناجائز ہے، اور اگر اتنی بڑی ہوں کہ اوپر کے ہونٹ نظر نہ آئیں تو یہ حرام ہے، اور یہ مجوسیوں کی تقلید ہے جو آگ کو پوچھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مونچھیں کترواؤ، یعنی مونچھیں چھوٹی رکھو اور مونچھیں نہ بڑھاؤ، لیکن اگر مجوسیوں کی طرح بڑی ہوئی ہوں تو پھر فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اور سر اور مونچھوں کے بالوں کے بعد اب چہرے پہ جن بالوں کا معاملہ ہے وہ داڑھی کے بال ہیں۔ داڑھی رکھنا یہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہم ترین سنت ہے، اور اس کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ جمہور علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وفر اللحا اعف اللحا کہہ کر بار بار داڑھی رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور یہی وہ ترغیب ہے جس کی بنا پہ علماء جمہور علماء نے یہ فرمایا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا مونڈنا یہ حرام ہے۔ جو شخص یہ حرام کام کرتا ہے، یعنی اپنی داڑھی مونڈتا ہے، وہ حرام فعل اور حرام عمل انجام دیتا ہے، اور جو شخص دوسروں کی داڑھی مونڈتا ہے وہ اشد حرام کام کرتا ہے، یعنی بڑا حرام اور شدید حرمت والا کام کرتا ہے کہ حرام کام میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، جبکہ اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ داڑھی مونڈنا یہ ایسا حرام اور کبیرہ گناہ ہے جو دوسرے حرام اور کبیرہ گناہوں کی نسبت زیادہ حرمت اور زیادہ شدید وعید والا اس لیے بھی ہے کہ یہ کام روزانہ انجام دیا جاتا ہے۔ سنت کی اہمیت نامی درس میں ہم نے اس چیز کو تفصیل سے بیان کیا کہ سنت کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ وہ حرام کام ہے جس کو روزانہ انجام دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو داڑھی مونڈتے ہیں، صبح اٹھ کے روزانہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ شیو کرتے ہیں، تو دن کا آغاز ہی سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت سے ہوا۔ اور داڑھی رکھنا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا محبوب ہے اور اتنا پسند ہے، اور داڑھی نہ رکھنا آپ کو اتنا برا لگتا ہے کہ طبقات ابن سعد اور دوسری کتب میں لکھا ہے کہ کسرا کے کہنے پہ جب یمن کے والی نے دو نمائندے مدینہ منورہ بھیجے، آپ علیہ الصلات والسلام کی طرف، تو ان دونوں کی داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں اور انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ کرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينظر الیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. وقال ویلکما من امرکما بہذا، تمہارا برا ہو، تمہیں کس نے اس کام کا حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب، ہمارے بادشاہ نے اس کام کا حکم دیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی داڑھی مبارک، آپ کی داڑھی کثیف تھی، کھری ہوئی داڑھی تھی آپ کی، پورا چہرہ آپ کا، چہرہ مبارک داڑھی سے بھرا ہوا تھا، کثیف بھری ہوئی داڑھی، اس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ولکن امرنی ربی باعفاء لحیتی، مجھے تو میرے رب نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. علماء نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے داڑھی مونڈنے والے ان دونوں شخصوں کی طرف، یہ دو اشخاص جنہوں نے داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں، مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، آپ نے ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. تو کل اگر قیامت کے دن ایسا ہو جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس سنت کی مخالفت کرنے والوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کی تمنا اور امید ہے تو ان کی سنت پہ عمل کرو. بیوی کوئی بات نہیں ناراض ہو جائے گی، لیکن اس کو تم کسی اور بہانے اور حیلے سے بھی راضی کر سکتے ہو. دوست احباب ناراض ہو جائیں گے، ان کو راضی کر سکتے ہو. رشتہ دار عورتیں اور مرد کہیں گے کہ تم کب سے ملہ بن گئے، ان کو بھی تم راضی کر سکتے ہو. لیکن کل اگر حشر کے میدان میں سرکار دو عالم نے نفرت سے منہ پھیر لیا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر وہاں نہ بیوی کام آئے گی، نہ دوست کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دنیا کام آئے گی. ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی دخل النار، جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی جہنم میں جائے گا. تو یہ داڑھی رکھنا مستقل سنت ہے، اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ واجب ہے. داڑھی کی مقدار کے بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اسے مطلق بڑھایا جائے، کہیں سے بھی اسے کاٹا تو رشوایا یا لیا نہ جائے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ داڑھی کی مقدار ایک مشت ہے، ایک مچھی برابر، ایک مشت سے زیادہ اگر داڑھی ہو تو اس کو لے لیا جائے. تیسرا قول یہ ہے کہ اگر دور سے پورے چہرے پہ بھری ہوئی داڑھی ہے اور اگر یہ ایک مٹھی سے کم ہے تب بھی یہ جائز ہے، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے بال رکھنا جیسا کہ فیشن ہے یہ چیز مناسب اور جائز نہیں ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ وہ حج عمرے کے موقع پہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی تو رشوا لیا کرتے تھے. ترمذی میں عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے طول اور عرض، یعنی ادھر ادھر سے اور نیچے سے داڑھی کے بال لیا کرتے تھے، یعنی چھوٹے کیا کرتے تھے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے. امام ابن حجر نے فتح الباری میں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں لکھا کہ وہ عموماً اپنی داڑھی طول اور عرض، یعنی دونوں طرفین سے اور نیچے سے تو رشوایا کرتے تھے. امام العینی نے عمدۃ القاری، جو کہ بخاری کی شرح ہے 20 جلدوں میں، اس میں ایک مقام پہ لکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی داڑھی دیکھی جو ایک مشت سے زیادہ تھی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو کٹوایا. جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ داڑھی کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اس کو بالکل چھیڑا نہ جائے، ان کے سامنے وہ حدیثیں ہیں جن میں مطلق داڑھی کے بڑھانے کا حکم ہے. تیسرا قول جو ہم نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اگر دور سے نظر آئے کہ چہرہ بھرا ہوا ہے اور چہرے پہ داڑھی ہے، تو علماء کا تیسرا قول یہ ہے کہ یہ چیز بھی جائز اور مناسب ہے، اور داڑھی کی سنت والا عمل اس سے پورا ہو سکتا ہے. اور یہ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود داڑھی کی مقدار مقرر نہیں فرمائی، اس لیے اگر داڑھی دور سے نظر آئے کہ چہرے پہ بڑے بال ہیں اور داڑھی ہے تو یہ داڑھی میں یہ چیز شامل ہے، اور داڑھی کے لیے ایک مشت کے برابر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اور ایک مشت سے کم کتروانا یہ مکروہ اور حرام نہیں ہے، یہ تیسرا قول ہے۔ جو تین اقوال ہیں داڑھی کے بارے میں، تو جو ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لے تو گویا کہ اس نے اس سنت پہ عمل کیا، یعنی داڑھی کم از کم اتنی بڑی ہو کہ وہ دور سے نظر آئے، بہت چھوٹے چھوٹے قینچی سے کترے ہوئے بال نہ ہوں، اور ایسے بال نہ ہوں کہ جو بعض لوگ ہر ہفتے اپنی داڑھی کو بہت چھوٹا کر کے رکھتے ہیں، یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے۔ لیکن اتنے بڑے بال ہوں، خواہ وہ ایک مجھ سے کم ہی کیوں نہ ہوں، جو دور سے نظر آئیں اور قدرے بڑے ہوں، تو یہ داڑھی کی اس حکم میں ضرور شامل ہے کہ علماء کے ایک بہت بڑے گروہ کی یہ رائے ہے۔ تو بہرحال یہ تین اقوال ہیں جو تینوں کے تینوں داڑھی کے رکھنے پہ دلالت کرتے ہیں اور داڑھی کے رکھنے کے وجوب کے قائل ہیں، لیکن اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ داڑھی منڈانا، اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ کسی بھی عالم نے 1400 سال میں آج تک یہ فتویٰ نہیں دیا کہ داڑھی مونڈنا حرام نہیں ہے۔ یہ بات احمق اور بے وقوف جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ داڑھی واجب ہے، تو علامہ اقبال کی داڑھی کہاں تھی اور فلاں کی داڑھی کہاں تھی؟ تو ان بے وقوفوں سے یہ کہو کہ قرآن علامہ اقبال پہ نازل نہیں ہوا، قرآن تو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا۔ قیامت کے دن ہماری تمہاری شفاعت محمد اقبال نہیں کرے گا، محمد الرسول اللہ کرے گا۔ اگر تم اقبال کو نبی مانتے ہو تو اس کی سنت پہ عمل کرو، لیکن ہم تو محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، ہم اس کی سنت پہ عمل کریں گے۔ اس لیے یہ چیز دلیل نہیں ہے کہ فلاں کی داڑھی نہیں ہے اور فلاں اتنا بڑا مجاہد تھا، اتنا بڑا عالم تھا، یہ چیز دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو وہ ہے جو اللہ نے کہا اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا۔ امام حسکفی ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے داڑھی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، سنت کے ترک سے، یعنی داڑھی رکھنا مستقل سنت اور بعض کے نزدیک واجب، فرمایا کہ دیکھو، سنت کے ترک سے انسان دوزخی اور جہنمی بنے نہ بنے، لیکن وہ ترک سنت کا ضرور مرتکب ہوتا ہے، اور جو جان بوجھ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ رسول کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو تم میں سے کون ہے اور مسلمانوں میں کون ہے جو یہ کہے کہ ہاں ہمیں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ کی شفاعت میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت پہ عمل کرو، اور دیکھو سکھوں کو دیکھو، ارے تم سے تو سکھ ہی اچھے، سودا کمار عشق میں شیریں سے کوہکن، بازی اگر نہ جیت سکا سر تو کھو سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، تجھ سے تو روح سیاہ کچھ بھی نہ ہو سکا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عشق اور محبت میں مبتلا ہیں۔ کس کے عشق و محبت میں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں عشق ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، ہم ان کے غلام ہیں۔ اگر ان سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ لیلا سے مجنو کو محبت تھی، اس کے گلی کوچوں کو وہ پیار کیا کرتا تھا اور اس کے گلی کے کتوں کو وہ چوما کرتا تھا۔ تو ہمارا عشق تو اتنا بودھا ہے، اتنا ناکارا ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا چہرے کی سجاوٹ ہی کم از کم اس طریقے کے اختیار کریں کہ کوئی کہے کہ ہاں یہ محمد عربی کا غلام اور اس کا امتی ہے۔ سکھ کینیڈا میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، وہاں کی فوجوں میں ملازمت اختیار کرتے ہیں، اور اس شرط کو نہیں مانتے کہ سر کی پگڑی اور چہرے کی داڑھی، کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم ہر جگہ جائیں گے۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ ملکہ الزبت جب ایک ملک کے دورے پہ گئی تو وہاں دوسری جنگ عظیم کے بڑے پرانے ریٹائرڈ فوجی افسر، جن میں بڑے بڑے سکھ تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ ملکہ سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اس تقریب میں داڑھی اور پگڑی والے کا داخلہ منع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی تقریب میں جانا ہی نہیں چاہتے کہ جو تقریب ہمیں ہمارے مذہبی شعیرے سے روکے. سکھوں نے کہا کہ ہم اس تقریب میں نہیں جائیں گے. تقریب والوں کو جب علم ہوا تو انہوں نے معذرت کی اور دوبارہ کہا کہ آپ داڑھی اور پگڑی کے ساتھ تقریب میں آ سکتے ہیں. آپ سب نے تصویر دیکھی ہوگی اس میں ملکہ ان سکھ افسروں سے بات چیت کر رہی ہے جو اپنے داڑھی اور پگڑی کے ساتھ ملکہ سے ملنے گئے. وہ لوگ کے جو بے دین ہیں, جن کا اللہ پہ ایمان مضبوط نہیں, ان کے پاس نبی نہیں, ان کے پاس کتاب نہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, اس کے باوجود ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ لوگ کہیں گے فنڈامنٹلسٹ بن گیا ہے, مولوی بن گیا ہے, صوفی بن گیا ہے, لوگ مذاق اڑائیں گے. اور لوگ, بعض لڑکے کالج اور یونیورسٹی اور یورپ میں پڑھنے نہیں جاتے کہ داڑھی کے ساتھ وہاں پڑھنے میں لوگ تنگ کرتے ہیں. تو اس بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب باقی سارے کام صحیح ہو جائیں گے تو ہم داڑھی رکھ لیں, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ داڑھی والوں نے کون سا تیر مار لیا جو ہم بھی داڑھی رکھ کے یہ کام کریں گے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بعض داڑھی والوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ہم داڑھی نہیں رکھتے. یہ سب شیطانی خیالات ہیں, اس لیے کہ دیکھا آپ نے کہ سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں. کوئی شخص اگر داڑھی رکھ کے غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, یہ اس شخص کا انفرادی جرم ہے, اس کا داڑھی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے آپ نماز بھی نہیں پڑھیں. اس لیے کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں, برے کام کرتے ہیں, پھر نماز پڑھنا بھی آپ چھوڑ دیں, آپ حج کرنا بھی چھوڑ دیں کہ لوگ حج کے موقع پہ ایک دوسرے کی جیب کاٹتے ہیں, آپ عمرے بھی جانا چھوڑ دیں اس لیے کہ وہاں تکلیف ہوتی ہے. تو اگر یہی کام ہے تو پھر آپ کوئی بھی نیکی کا کام نہ کریں, اس لیے کہ یہ چیز غلط ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے. ایران میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا نام تھا مرزا قتیل, اور یہ بہت بڑے شاعر تھے اور ادیب تھے, فلسفی تھے, اور بڑے حکیم اور دانا لوگوں میں سے تھے. مرزا قتیل ان کا نام تھا, اور انہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی اور شان اور صفت میں کئی نعتیں بھی لکھی. ایک شخص کو علم ہوا مرزا قتیل کے بارے میں, تو وہ ان سے ملنے کے لیے چلا, اور جہاں ان کا قیام تھا جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور حجام اس کی حجامت کر رہا ہے, یعنی اس کی شیو کر رہا ہے, اس کی داڑھی مونڈ رہا ہے. اس آنے والے مسافر نے کہا کہ سبحان اللہ, عجیب بات ہے, میں اتنے دور سے طویل سفر طے کر کے آیا صرف تم سے ملنے کے لیے کہ تم اتنے بڑے شاعر ہو, ادیب ہو, فلسفی ہو, دانا و حکیم ہو, اور تم نے بڑی اچھی اچھی نعتیں لکھی ہیں, تو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, میں تم سے ملنے آیا, لیکن یہ کیا تم اپنی داڑھی منڈوا رہے؟ تو مرزا قتیل نے کہا کہ ہاں, میں داڑھی تو منڈوانا اور داڑھی مونڈنے کا جرم تو کرتا ہوں, لیکن میں کسی کے دل کو زخمی نہیں کرتا. جس طرح آج کل کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے, داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت, نماز پڑھنے کی کیا ضرورت, ہمارا دل صاف ہے, ہم داڑھی نہیں رکھتے لیکن کسی کو تکلیف بھی تو نہیں پہنچاتے. تو مرزا قتیل نے کہا کہ داڑھی منڈوا رہا ہوں لیکن میں کسی کے دل کو زخمی نہیں کرتا. آنے والے مسافر نے جواب دیا کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی کر رہے ہو, جب تم داڑھی منڈوا رہے ہو ان کا دل زخمی ہو رہا ہے. یہ میرا کیسا امتی ہے, اس امت کے لیے میں رات رات بھر رویا, اس امت کے لیے میں قیامت کے دن سجدے میں گر کے اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا رب مجھ سے یہ وعدہ نہیں کرے گا کہ میں تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا. اس وقت تک میں روتا رہوں گا, اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک مجھ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ارفع رأسک یا محمد, سل تعطا, شفع تشفع, محمد سر کو اٹھاؤ, جو مانگو وہ ملے گا, جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی, تب میں اپنا سر اٹھاؤں گا. مرزا قتیل نے جب یہ سنا تو زار و قطار رونا شروع کر دیا اور اس نائی سے کہا کہ بس بس, آج کے بعد میں اپنی داڑھی نہیں منڈواؤں گا. اور اس شخص سے کہا فارسی میں کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا با جان ہمراز کر دی، کہ تم نے مجھے میرے محبوب کا ہم سفر بنا دیا، اس کے ساتھ تم نے مجھے ملا دیا، مرا با جان ہمراز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کی۔ تو داڑھی مستقل سنت ہے اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور داڑھی منڈانا یہ حرام ہے۔ تو حرام امور جن کا تعلق انسان کے جسم سے اور جسم کے بالوں وغیرہ سے تھا، اس کے بارے میں یہ حلال اور حرام کے چند اہم مسائل تھے جن کو ہم نے پڑھا۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔
الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله تعالى عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. یہ اس باب جو کہ صبر سے متعلق ہے، اس کی 21ویں حدیث سے آج ہمارے درس کا آغاز ہوا. جو حدیث آج درس میں سب سے پہلے پڑھی گئی اور وہ اس باب کی 21ویں حدیث ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، شاید فرمایا کہ ليس الشديد بالسرعة، یہاں شدید بمعنی بہادر، یعنی بہادر آدمی وہ نہیں ہے بالسرعة جو دوسرے کسی کو پچھاڑ دے یا دوسرے کسی کو زیر کر لے، اس پہ فتح حاصل کر لے اور اس پہ قابو پا لے اور دوسرے کسی شخص پہ غالب آ جائے، اسے بہادر نہیں کہتے. انما الشدید، شدید یعنی بہادر شریعت کی اصطلاح میں وہ ہے کہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو کہ غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو پائے رکھے، جو غصے پہ قابو پا سکے اور غصے کے وقت اپنی زبان اور اپنے بدن کو قابو میں رکھے، اور جب اسے غصہ آئے تو اس کی زبان سے اور اس کے بدن یعنی اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے یا اس کے جسم سے دوسرے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. تو فرمایا کہ شریعت کی اصطلاح میں یہ بہادر آدمی ہے، اس لیے کہ اس نے شیطان کو پچھاڑ دیا. غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جس طرح کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جب غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. تو فرمایا کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور اپنے غصے پہ قابو پائے، غصے کو پی جائے، یہ ہے حقیقت میں بہادر آدمی. تو بہادر وہ نہیں ہے کہ جو اپنی زبان سے یا اپنے قلم سے یا اپنے ہاتھ پاؤں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا رہے اور اس کے بعد پھر وہ اس پہ فخر کرے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف یہ کی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم دوسرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف اور ایذا بھی نہ پہنچائے. دوسری حدیث کے راوی سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان یستبان، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے یہ دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور کسی بات پہ ان کا اختلاف ہو رہا ہے. وأحدهما قد احمر وجهه، اور ان میں سے جو ایک تھا اس کو بہت غصہ آیا اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. وانتفخت ادواجه، وانتفخت اوداجه، اور اس کی جو گردن کی رگیں ہیں یہ غصے کی وجہ سے پھول گئیں.
اس قدر اس شخص کو غصہ آیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ انی لاعلم کلمۃ لو قالھا, میں ایک ایسا کلمہ اور جملہ جانتا ہوں کہ اگر اس جملے اور کلمے کو یہ شخص پڑھ لے تو ذہب ما یجد, جو حال اس کا ہے وہ فوراً ختم ہو جائے. انی لاعلم کلمۃ لو قالھا لذهب عنه ما یجد. تو اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب منه ما یجد, اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. فقالوا له, تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا انہوں نے جا کے اس شخص سے کہا کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ یہ امر کا صیغہ ہے. لوگوں نے جا کر اس سے کہا کہ تم فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. یہ حدیث بھی متفق علیہ تھی, اور یہ حدیث حقیقت میں قرآن پاک کی اس آیت کی شرح ہے جو کہ سورہ اعراف میں اور سورہ حامیم سجدے میں ہے, جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب شیطان کی طرف سے تمہیں ورغلائے جانے کا یا کسی اور غلطی کا خطرہ ہو اور تم یہ محسوس کرو کہ تم پہ وہ قابو حاصل کرنا چاہتا ہے, تم پہ قابو پانا چاہتا ہے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے, تو فوراً فاستعذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. تو جب بھی کوئی ایسی حالت سے انسان دوچار ہو اور اسے اس بات کا خطرہ ہو کہ غصے کی وجہ سے اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس کی وجہ سے, عموماً یہی ہوتا ہے کہ غصے میں بعض لوگ اپنی زبان سے ایسا جملہ نکال دیتے ہیں کہ جس جملے پر پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہتے ہیں وہ پشیماں اور نادم ہوتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش میں نے یہ جملہ نہ کہا ہوتا. اور اسی طرح بعض اوقات غصے میں انسان وہ حرکت کر بیٹھتا ہے جس حرکت پر پوری زندگی یہ شخص نادم ہوتا ہے, تو پوری زندگی کی ندامت اور پریشانی اور پشیمانی سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب بھی انسان کو خطرہ و اندیشہ ہو کہ اب شیطان اس پہ قابو پانے لگا ہے اور اب اس کے حواس قابو میں نہیں رہے, بہت زیادہ غصہ آنے لگا ہے, تو فوراً وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اسے چاہیے, جس شخص کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ فوراً وہ وضو کرے, فوراً وہ وضو کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اور اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو پھر وہ فوراً لیٹ جائے. سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے سامنے بعض لوگوں نے ان کی ذات پہ تنقید کی اور برا بھلا کہا, تو آپ رضی اللہ عنہ فوراً تشریف لے گئے اور آپ نے جا کے وضو کیا, وضو کر کے آئے اور کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور جو لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے ان سے کہا کہ اسی طرح ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے, تو میں نے اس قول پہ عمل کیا جو قول ہم نے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے. وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه دعاه اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ حضرت انس کے بیٹے ہیں معاذ, وہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه, جس آدمی نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا
یا جس آدمی نے اپنا غصہ پی لیا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنفِذَ، اور وہ اس بات کی طاقت رکھتا تھا کہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرے، غصے میں وہ جو کچھ چاہتا کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ اسے قدرت اور طاقت حاصل تھی، لیکن اس نے اپنے غصے کو پی لیا اور اپنے حواس پہ قابو پا لیا، تو فرمایا کہ دعاه اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن جب اللہ تعالی تمام انسانوں کو جمع کرے گا تو پوری انسانیت کے اس سب سے بڑے اجتماع کے موقع پہ اس آدمی سے کہا جائے گا جس آدمی نے دنیا میں اپنے غصے پہ قابو پا لیا تھا اور یہ طاقت رکھنے کے باوجود کہ یہ اپنے غصے پہ عمل کر سکتا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جو حوریں تمہیں پسند ہیں تم انہیں اپنے لیے پسند کر لو. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ تمام انسانوں کے سامنے اللہ کی طرف سے اس شخص کو پکارا جائے، اسے دعوت دی جائے کہ تم آؤ اور آ کے جنت کے اندر جو اللہ تعالی نے نعمتیں اپنے محبوب بندوں کے لیے رکھی ہیں ان میں سے حوروں کی نعمت بھی ہے، تو جس کے بارے میں تمہارا جی چاہے تم اسے پسند کرو. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ تمام انسانوں کے سامنے اس شخص کو بلایا جائے گا، وہ کہ جس نے دنیا میں اپنے غصے پہ قابو پایا اور اپنے غصے کو پی گیا.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور اس حدیث کو امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اوصنی، کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی نصیحت کیجئے، مجھے کوئی نصیحت کیجئے. تو قال لا تغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصے سے بچو، لا تغضب غصے سے بچو. فردد مرارا، وہ شخص بار بار یہ پوچھتا رہا کہ مجھے آپ نصیحت کیجئے، یہی سوال دہراتا رہا کہ اوصنی اوصنی، مجھے آپ وصیت کیجئے، مجھے آپ نصیحت کیجئے، اور ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہی کہتے رہے کہ لا تغضب لا تغضب، غصے سے بچو. اب جرائم جو انسان سے صادر ہوتے ہیں اور وہ کہ جن وہ لوگ جن کا تعلق جرائم سے یا مجرموں سے رہا ہے، یا وہ کہ جن کا مطالعہ اس بارے میں اچھا خاصا رہا ہے، یا وہ کہ جو اس بارے میں لکھتے رہے ہیں یا لکھتے ہیں، یا وہ کہ جو اس بارے میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یا وہ کہ جن کا تعلق قانون کے پیشے سے ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا جب سے بنی ہے اخلاقیات پہ اور جرائم پہ اور جرائم کے سدباب پہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں صفحات پہ مشتمل کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن جرائم میں سے جو اکثر جرائم ہیں یا جو بڑے بڑے جرائم ہیں ان کا اگر سراغ لگانا ہو اور ان وجوہات کو تلاش کرنا ہو جن کی وجہ سے یہ جرم عموماً ہوتے ہیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ سب سے بڑی وجہ ان جرائم کے پیچھے جو کار فرما نظر آتی ہے وہ غصہ ہے. غصے کی وجہ سے اکثر جرائم اس زمین پہ لوگ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اللہ تعالی نے فصاحت و بلاغت کی انتہا کر دی تھی، اس لیے آپ ایک بہت بڑے جملے کو اور ایک بہت بڑی بات کو چھوٹے سے جملے میں پرو دیتے تھے اور اس بہت بڑے مسئلے کو چھوٹے سے جملے اور کلمے میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے. جس موضوع پہ کتابیں لکھی جانی چاہیے، کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں اور لوگ لکھ رہے ہیں، اور جن موضوعات پہ لوگ بولتے ہیں گھنٹوں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس پوری چیز کو ایک جملے میں ارشاد فرما دیا کرتے تھے. تو جرائم کے موضوع پہ جو کچھ لکھا جاتا ہے یا جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں ان کی فہرست بنائی جائے، ان کو ایک طرف رکھا جائے، اور دوسری طرف یہ صرف ایک جملہ رکھ دیا جائے لا تغضب، تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ جملہ ان سب پہ بھاری ہے، اس لیے کہ جملہ اس کی زبان سے نکلا ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زبان ہلتی ہے اور اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا. لا تغضب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غصے سے بچو، غصے سے بچو. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.